أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أقدار حسيني کے موضوع پر یہ مجالس، ان مجالس میں گفتگو ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں خطبہ منا میں، جو آپ کے کربلا تشریف لے جانے سے ایک سال پہلا منا کے میدان میں یہ خطبہ آپ نے بیان فرمایا، بہت معروف خطبہ ہے. یقیناً آپ سب نے اس کا مطالعہ کیا ہے بغور، اس کے لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکے اور کیا ہونے کا ثبوت پیش کر سکے اور سمجھ میں آ جائے کہ قیام کیوں ہوا تھا، یہ عظیم قربانی کیوں دی تھی. خطبہ منا کے آخر میں فرماتا ہے، اللهم لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك وتقام المعطلة من حدودك، فيأمن المظلومون من عبادك. خدایا، جو کچھ ابھی تک ہم نے کیا ہے، جو قیام کیا ہے، جو مبارزہ کیا ہے، جو دشمنوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہے، ان سب کا ہدف، ان سب کا مقصد، لم یکن الذی کان منا منافسۃ فی سلطان، سلطنت کے لیے نہیں ہے. اسلام میں اقتدار کے لیے اقدام کرنے کو بہت بڑے گناہوں میں سے سمجھتا ہے. آپ اقتدار کی خواہش آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. جتنے خون بہایا گیا تاریخ میں، سب کی وجہ اقتدار کے بھوک ہے. اقتدار پر جب انسان آ جاتا ہے یا اقتدار کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک درندہ بن جاتا ہے. اپنے اقتدار کے لیے، 5 سال کے اقتدار کے لیے، ہزاروں کو نابود کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. واقعاً آپ دیکھیں اس 20ویں صدی میں کہ لوگ بڑے مدعی ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہے، روشن خیال ہے، علم رکھتے ہیں، اور ارتباطات اور میڈیا وغیرہ کے ذریعے دنیا گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے اور کوئی بات چھپی نہیں رہتی ہے اور لوگ باخبر ہوتے ہیں وغیرہ، اس کے باوجود اقتدار کے بھوکے کیا کر رہے ہیں. جو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ داعش والے جو کر رہے ہیں اسلامی خلافت بنانے کی بات کرتے ہیں، خلافت بنانے کے حوالے سے ان لوگوں کی روایات میں، قرآن و سنت میں کہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا. اسی لیے ان کے بزرگان کہتے تھے کہ اے کاش میں پیغمبر سے پوچھتا کہ آپ کا جانشین کون ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. جناب خلیفہ دوم نے کہا کہ اگر میں کسی کو جانشین نہ بناؤں تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے نہیں بنایا۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ کی جملات موجود ہے، متعدد ہے کہ پیغمبر خاموشی کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور جو ناتوان دلیل لاتے ہیں شورا کے نام سے کہ شورا اسلام کا نظریہ ہے، سیاسی نظریہ، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں ہے یا ایک آیت بھی نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو اسلامی حکومت بنانے کا طریقہ کیا ہے، شورا ہے، ایک بھی نہیں۔ اور پوری تاریخ میں عوام سے نہیں پوچھا گیا، مشورہ نہیں لیا گیا۔ آپ پیغمبر خود حضور نے جب حکومت کی، ووٹ لے کر حکومت نہیں کی، اگرچہ حضور کو حکم ہے اپنے مسائل میں لوگوں سے آپ مشورہ لیا کیا کرے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ لے لے، لیکن ووٹ کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر آپ نے ارادہ کیا تو خدا پر اعتماد کر کے اقدام کرو، مشورہ نام لیے، مشورہ لے لو۔ لیکن ارادہ کرنے کا حق کس کو دیا ہے؟ پیغمبر کو دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مشورہ کرنے والوں نے، شورا والوں نے اگر فیصلہ کیا۔ اور حدیث میں بھی ایک حدیث پیش کرنے سے شرمندہ ہے مکتب خلافت کے ماننے والے، کہ اس حدیث میں یہ بتائے کہ اسلام کا سیاسی تصور یہ ہے کہ شورا کے ذریعے جانشین معین ہونا چاہیے۔ بس یہ خلافت کہاں کی خلافت ہے؟ خلافت اسلامیہ، اور اس خلافت کی، قدیم جو خلافت تھی اس کی حیثیت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ جب موجودہ خلیفہ جب اقتدار پر آیا ہے، کس سے پوچھا ہے؟ مکر و فریب سے شہروں پر قبضہ کیا ہے، چوری کی ہے، چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا ہے، اغیار کی غلامی کی ہے، اسرائیل میں تربیت حاصل کی ہے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا ہے، اور نہ ماننے والے کو سر ایک دن میں موصل میں بارہ مساجد کے، اہل سنت کے بارہ مساجد کے معروف پیش نمازوں کا قتل عام کیا۔ سوریہ کے عالم، سب سے بڑے عالم اہل سنت کے البوطی، اس کو قتل کیا۔ تو پوچھتے نہیں ہیں، نہ شورا کی بات ہے، نہیں اقتدار پر آ گئے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کی حقیقت کیا ہے۔ مکر و فریب، تشدد، ظلم و ستم کے ذریعے اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں یہ جو اس وقت دعویٰ کر رہے خلافت اسلامیہ کا، آپ کی دلیل کیا ہے؟ کب پیغمبر نے فرمایا خلافت بناؤ؟ آپ تو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، تو جب پیغمبر نے کہا ہے تو آپ خلافت بنائیں گے تو بدعت ہوگی۔ پیغمبر کے زمانے میں جو حکومت تھی، نبوت تھی، بعد کے خلفاء کی خلافت کے اوپر کوئی عرض کہ نہ آیت ہے نہ حدیث ہے۔ تو کس بنا پر یہ کہتے ہیں؟ ابھی عرض کیا داعش والے تکفیری، کلن تکفیریوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، ایک درندہ جانور بن جاتے ہیں جب عقیدہ یہ تکفیر پیدا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ تکفیر کچھ اس قسم کا ہے، سب کو مارو، سب کو قتل کرو، یہی نا اس عقیدہ کا مطلب، کہ سب کو ختم کرو، یا آپ کے ساتھ ہو جائے یا سب ختم ہو۔ تو ایک درندہ کی طرح ہے، بلکہ ایک دوسرے کو بھی قتل کر رہا ہے۔ دوسروں کو تو کافر کہہ کر قتل کرتے ہیں، کافر بنا کر قتل کرتے ہیں، لیکن النصرہ جو القاعدہ کا شاخہ ہے شام میں، اور داعش، ان کے درمیان کیا جنگ تھی؟ دونوں تکفیری، صرف اقتدار کے لیے 8,000 آدمی کو قتل کیا ایک دوسرے کے، کیونکہ صفاق ہو چکے ہیں، درندہ ہو چکے ہیں، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا خیال جو کسی پاگل کے ذہن میں آ سکتا ہے، ایسا خیال آ جائے تو آدمی کو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ابھی خود سعودی عرب جو ان کے لیے فتویٰ تیار کرتا ہے، پیسہ تیار کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے اور عالمی حمایت ان کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ابھی مجبوراً ان کے خلاف اس اتحاد میں شامل ہو گیا ہے، لیکن اتحاد کا ہدف ان کو ختم کرنا نہیں ہے۔ خود اتحاد کے بانی امریکہ نے کہا کہ 30 سال تک یہ جنگ لگ سکتی ہے، ختم کرنا ہدف نہیں ہے، ان کو پھیلانا ہدف ہے۔ عالم اسلام کے کسی جگہ پر امن و امان نہ ہو تو اب خوف یہ ہے کہ داعش والے اگر طاقتور ہو جائے، تکفیریوں کو سعودی عرب کی کوشش یہ ہوتی کہ باہر رہے، ایک اپنے سعودی عرب کے مخالفین کو کمزور کر دیں گے، امریکہ سعودی عرب دونوں کا ہدف یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لڑتے لڑتے ختم ہو جائے تاکہ سعودی عرب قطر کے لیے مشکل پیدا نہ کرے، اگر جنگ ختم ہو جائے یہ لوگ اندر آئیں گے۔ اور تیسرا خطر یہ ہے کہ جو یہ خلافت کے مدعی ہے، یہ لوگ خوف یہ کہ خلافت کے لیے مکہ و مدینہ پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے، مکہ و مدینہ کو عالم اسلام میں مرکزیت حاصل ہے، تو اگر وہاں پر قبضہ کیا تو عالم اسلام پر قبضہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، تقدس آ جاتا ہے، مرکزیت آ جاتی ہے وغیرہ۔ خود ابتدا میں جب سعودی خاندان کو، وہابیت کو انگلینڈ نے مدد کی، اس وقت انگلینڈ نے شریف مکہ کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، کہا کہ خلافت ترکیہ کو ختم کر کے، عثمانی خلافت کو ختم کر کے آپ کو خلیفہ بنائیں گے، اور اس طرف وہابیوں کو بھی یہ امید دی کہ آپ کو خلیفہ بنائیں گے، مکہ و مدینہ آپ کے حوالہ کریں گے۔ اب شریف مکہ نمائندہ تھا عثمانی خلافت کا، نمائندہ تھا، لیکن اس کو ورغلایا۔ شریف مکہ خلیفہ بننے کی صلاحیت کا حامل تھا عام مسلمانوں کی نگاہ میں، ایک یہ کہ آل محمد میں سے تھا، سید حسنی تھا، ابو حنیفہ وغیرہ کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ سید ہونا چاہیے خلیفہ۔ آپ دیکھیے خود بنو امیہ اپنے آپ کو پیغمبر کے رشتہ دار ثابت کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ مکہ و مدینہ اس کے ہاتھ میں آ جائے، مرکزیت آ جائے گی۔ اور شریف مکہ میں اور ایک صفت تھی، سید ہونا ایک، کسی حد تک نرم انسان تھا، تشدد پر یقین رکھنے والا نہیں تھا، ایسا آدمی کو عالم اسلام مان سکتا ہے۔ تو خاندانی لحاظ سے شریف خاندان، بزرگوار خاندان، اور تشدد پسند بھی نہیں تھا، اور مکہ و مدینہ اس کے ہاتھ میں تھا، اسی لیے انگلینڈ نے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، اس کو اس طرف سے اکسایا، اس طرف یہود وہابیوں کی مدد کی۔ وہابیوں نے اس وقت، ابھی یہ خط موجود ہے، ٹی وی پر ہزار دفعہ دکھایا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو العالم وغیرہ پر بالکل خط دکھاتے تھے اس میں، اور یہ کتاب جو سعید ایوب سعید نے لکھی ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے سعودی عرب نے اس کو پھانسی دی، اس میں یہ آیا ہے کہ سعودی عرب نے کہا کہ میں فلسطین اسرائیل کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور قیامت تک اسرائیل کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ ان کے جد اعلیٰ نے کہا، اور اسی پر ابھی تک پابند ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے فلسطین کا رٹ زیادہ لگاتا ہے، لیکن مقام عمل میں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خطرہ یہی ہے کہ داعش والے آئیں گے خلافت کے لیے مکہ مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے، یہ خوف ہے۔ اب لیکن انگلینڈ نے کیا دیکھا، دیکھا کہ اگر واقعاً شریف مکہ کو خلیفہ بنائے، یہ خود کسی حد تک شریف آدمی بھی ہے، خاندان بھی محترم ہے، اور عرب دنیا اور عالم اسلامی قبول کریں گے، ترکیوں سے تو ان کو زیادہ قبول کریں گے، ترکی خلافت عثمانی کو جب بہت سے مسلمانوں نے قبول کیا ہے تو شریف مکہ کو بطریق اولا قبول کریں گے. خود انگلینڈ ڈر گیا کہ اس کو بنائیں گے تو مضبوط حکومت ہوگی, خلافت ہوگی, تو انہوں نے وہابیوں کا اپنایا. وہابیوں کا فائدہ یہ تھا, ایک تشدد پر یقین رکھنے والے لوگ تھے, اسی بنا پر سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ مکہ و مدینہ ان کے ہاتھ میں آ جائے کبھی امت مسلمہ کو سکون سے بیٹھنا نہیں دیں گے. انگریزوں نے ان کے افکار کو پڑھ لیا. آپ جانتے ہیں شیطان جو ہوتا ہے ہر آدمی کے لیے مناسب نقشہ بناتا ہے, نقشہ تیار کرتا ہے. فرض کہ میں مولانا ہوں, مجھ کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان شوق نہیں دلائے گا تم آؤ ڈانس کرو شراب پیو, کیونکہ شیطان یہاں پر کامیاب نہیں ہوگا. مجھ کو مالی لحاظ سے, شہرت کے حوالے سے, ان حوالوں سے بہ سکتا ہوں تو شیطان بہکائے گا. اتنے بیوقوف شیطان نہیں ہوتا ہے اپنا ٹائم ضائع کرے. لوگوں کے نفسیات کو پڑھ لیتا ہے اس کے مطابق. مثلا کسی جوان کو جب شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے نہیں کہے گا تم ملک کا صدر بنو, نہیں, اسے کہے گا نہ محرم کی طرف دیکھو, بعد میں توبہ کرو کوئی. تو اس قسم کا, یا ملک کے صدر سے نہیں کہے گا نہ محرم کی طرف دیکھو, اس کی یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اس کو وہی لوگوں کو قتل کرو, دھاندلی کرو تاکہ وزیر اعظم بنو, صدر بنو. تو شیاطین یہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے پڑھ لیا وہابی تفکر کو, پڑھ لینے کے بعد ان کی مدد کی, شریف مکہ کو زبانی مدد کی, زبانی حد تک. ان کو 5000 سپاہی, دو بڑے کمانڈر, ایک کا نام شیکسپیر تھا, ایک کا نام جان لاک تھا غالباً, پلس یہ تواریخ میں موجود ہے, ان کے ذریعے ان کی ٹریننگ دی اور شریف مکہ آ گئے, جیت گئے. تو خلافت اسلامی بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جب ایسے لوگ اب ان لوگوں کو استعمال کر رہے تھے. کہ لیبیا میں انقلاب آیا, انقلاب ہائی جیک ہو گیا تکفیریوں کے ذریعے. مصر میں انقلاب آیا, ہائی جیک کر دیا. مصر کے 20% جو ووٹرز تھے وہ سعودی عرب نواز تکفیری تھے. تکفیری دو قسم کے ہیں نا, ایک القاعدہ والے, داعش والے, جو بظاہر سعودی نواز نہیں ہیں, اندر ان کو ریموٹ سعودی کے ہاتھ میں ہیں, تھوڑا سا مخالفت بھی کرتے اپنے مجاہدین کو بیوقوف بنانے کے لیے, سعودی دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ان سے دوری کا اظہار کرتا ہے, یہ بھی اپنے مجاہدین کو بیوقوف بنانے کے لیے سعودی امریکہ سے اجنبیت کا اظہار کرتے, کیونکہ اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ظالمین کے خلاف اٹھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے مصر میں, تونس میں دیکھیے اخوان المسلمین کو حکومت بنی تھی, چھوڑنا پڑا. فلسطین میں آپ دیکھیے, پھر خود سعودی عرب جو اسلام کا بڑا مدعی ہے, آپ دیکھیے لیبیا میں سیکولر گروپ کی حمایت کرتا ہے اور مصر میں سیکولر کی حمایت کرتا ہے, فلسطین میں سیکولر کی حمایت کرتا ہے, سوریہ میں آ کر اسلامیوں کی حمایت. اخوان مصر میں اخوان کو نابود کرنے میں لگا ہوا تھا. صرف سعودی کے 20 ٹی وی اسٹیشن تھے مصر میں اخوان کے خلاف, لیکن سوریہ میں انہیں اخوانوں, یہ اخوان مجاہدین بن رہے ہیں ان کے لیے. تو عراق میں دیکھیے ناکام بنانا ہر جگہ, اور یمن میں انقلاب کو ناکام بنایا, اور دوبارہ ابھی حوثیوں نے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ, دیکھیے انہوں نے کسی کے خون نہیں بہایا, دوسروں نے ہجوم کیا نا, تکفیریوں نے ان پر, دیکھو انقلاب کیا امن و امان کے ساتھ, یہ ہے شیعہ انقلاب, کسی پر ظلم نہیں کیا, دوست و دشمن معترف ہے. اب دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں, ہر جگہ اسلامی تحریکوں کو ناکام کر رہے ہیں, یا تکفیریوں کے ذریعے یا سیکولر کے ذریعے. تو ابھی خوف یہی ہے کہ یہ لوگ جو داعشی ہے, عرض کے داعشی نظریاتی لحاظ سے یہ لوگ سعودی خاندان کو بھی غلط سمجھتے ہیں, اگرچہ کنٹرول کر رہے ہیں علماء کے ذریعے, پٹھوں کے ذریعے, لیڈروں کے ذریعے, لیکن ایک دن ہاتھ سے نکلنے کا خوف ہے. اسی لیے کافی سعودی عرب کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ خلافت کا تصور عام مسلمانوں کی مستند دلیل ثابت نہیں کر سکتے یہ، لیکن حقیقی اسلام میں یقیناً دین سیاست سے جدا نہیں ہے۔ مولا سید الشہداء یہی فرماتے ہیں، خدایا اب تک ہم نے جو اقدام کیا ہے اقتدار کے لیے نہیں، میں نے عرض کیا اقتدار کی وجہ سے سب سے زیادہ خون بہا ہے، اقتدار برائے اقتدار اسلام میں منفور ہے، یاد رکھے حکومت برائے حکومت منفور۔ علی فرماتے ہیں کہ یہ بکری کی چھینگ سے بھی پستر ہے، اگر مظلوم کا حق ظالم سے چھیننا اور مظلوم تک پہنچانا میرا مد نظر نہ ہوتا، ابن عباس تمہارے اوپر حکومت کرنا اس جوتا پھٹا ہوا جوتا سے بھی بدتر تھا۔ اقتدار برائے اقتدار انسان کو جانور بناتا ہے، تاریخ آپ کے سامنے گواہ ہے کتنے جانور بن گئے، لیکن اقتدار برائے خدا ایسے واجبات میں سے ہے کہ اس کے لیے انبیاء نے جان دی ہے، ائمہ اطہار نے جان دی ہے، امام جب آئیں گے آپ کا سب سے پہلا اقدام کیا ہوگا؟ عالمی اسلامی حکومت بنانا ہے۔ ابھی جنگوں کی وجہ ظلم و ستم کے دو اہم وجہ ہے، ایک عالمی استعمار اور استکبار، دوسرا مستبد حکمران ڈکٹیٹر حکمران، یہی نا ظالم حکمران۔ جب امام آئیں گے تو معصوم حکمران بھی ہوگا، استکبار عالمی استعمار عالمی ختم ہوگا، عالم پر اسلامی حکومت ہوگی۔ تو جو فتنہ کے اسباب ہے وہ سب کے سب ملک کے اندر فتنے کون کرا رہے ہیں؟ عام طور پر ایجنسیاں وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے یا ان سے مربوط۔ جب اقتدار پر صالح انسان آ جائے تو یہ خطرہ ٹل جائے گا، یا باہر کی ایجنسیاں کرتی ہے استکبار عالمی، مغرب کی ایجنسیاں ملک کے اندر کیا کرتی ہے؟ فتنہ و فساد پھیلاتی ہے۔ جب عالمی حکومت بھی معصوم کے پاس ہو، ہمارے ملک کی حکومت بھی معصوم کے پاس ہو، پھر اختلاف جھگڑا نزاع ظلم ستم بربریت کے سب سے بڑا عامل ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک آدمی چوری نہیں کرتا ہے ملتا نہیں، بجلی چوری کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، دیکھیں آپ خود دیکھیے رشوہ کھانا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ جب امام آئیں گے اتنا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے۔ دو، تیسرے کہ اتنی پاکیزہ ہستی ہے اقتدار پر، اس کو دیکھ کر لوگ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے شاید آزمایا ہوگا، پاکیزہ آدمی کے ساتھ رہو آپ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جب امام، جب رہبر، جب حکمران پاکیزہ ہوتا ہے اس کا اثر کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، اپنے بزرگوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو جب امام، اسی لیے روایات میں ہے جب امام آئیں گے تو کوئی صدقہ لینے والے نہیں ہوگا، صرف ایک آدمی ایک دفعہ صدقہ لے گا، زکوٰۃ، صدقہ سے مراد زکوٰۃ، زکوٰۃ مستحقین کو دیتے ہیں نا، محتاج لوگوں کو۔ تو ایک آدمی، دیکھو اس عالمی حکومت میں ایک آدمی زکوٰۃ لے گا، وہ بھی ایک دفعہ، لینے کے بعد واپس کر دے گا، یہ کس علامت ہے؟ عدالت و انصاف کی وجہ سے محتاج بھی نہیں ہے، ساتھ لالچ بھی ختم ہو گئی، ابھی جتنے پیسے زیادہ اتنا ہی لالچ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہلول کو واقعہ ہے نا، ایک درہم ملا، مالک کا پتہ نہ ہو تو فقیر کو دینا تھا، صدقہ دینا تھا، لے جا کر سیدھا ہارون رشید کو دے دیا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا مل گیا ہے، صدقہ دینا ہے، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو فقیر نہیں پایا، اس لیے کہ آپ کے آدمی ہر گھر جاتا ہے، لوگوں سے مال چھینتا ہے آپ کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ آپ سب سے زیادہ حقیقت ہے۔ اگر انسان کے دل میں خدا نہ ہو کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو یاد خدا واقعا دل کے گہرائیوں سے یاد خدا ہو تو دلوں کو سکون ملتا ہے. کربلا کے میدان میں مولا امام کے فرمائشات کو آپ پڑھیے دعاؤں کو، خدایا میرا ثقہ میرا قابل اعتماد حد سے تو ہے، جب بھی مشکل پیش آیا مشکل کو لے کر تیرے پاس آیا تو نے میرے سارے مشکلات کو حل کیا ہے. کس سکون کے ساتھ مولا خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر حکومت کس لیے ہے؟ فرماتے ہیں کہ لنوری المعالم من دینک، دین کی نشانیوں کو اس طریقے سے زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ اہل عالم دین کو دیکھ سکے، دین کے پاکیزہ تصویر کو دیکھ سکے. میں ابھی انچلو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کم از کم عزاداری کے دنوں میں تشیع کی، مکتب امامت کی، مذہب اہل بیت کی صحیح تصویر پیش کرے، کم از کم مجالس کے حد تک. وہاں کہتے تھے کہ میرے بعد جو مقرر تقریر کرتا ہے اس کو سننے والے مرد اور عورت مکس بیٹھتے ہیں، کم از کم مجلس کو تو ملوث نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب مجلس میں ایسے ہو تو لوگ مذہب کے نام دیتے ہیں نا، یہ مذہب کے رسومات ادا کر رہے، اس میں مکس گیدرنگ ہے. کم از کم خون حسین کو ملوث نہ کرے، اسلام حقیقی کو اسلام اموی، اسلام جعلی، اسلام ابو سفیانی سے جدا کرنا سب سے بڑا ہدف تھا حسین کا، تاکہ لوگ غلط راستے پر نہ چل پڑے. ابھی بھی اسلام اہل بیت کے مقابل میں اسلام امریکائی ہے، وہ اسلام ہے جس کے امضاء امریکہ نے کیا، دستخط کیا ہے کہ ہم راضی ہیں. سعودی عرب کے اسلام امریکائی اسلام ہے، داعش کے اسلام امریکائی اسلام ہے. تو کیوں ہم اسلام علوی کو، اسلام حسینی کو اس طریقے سے پیش کریں؟ فرماتے لنوری المعالم من دینک، دین کی نشانیوں کو صاف شفاف شکل میں دکھانا میں ہمارا ہدف ہے. وتقام المعطلۃ من حدودک، الہی قوانین جو معاشرے میں نافذ نہیں ہیں ان کو نافذ کرنا ہمارا ہدف ہے، حدود الہی کو معاشرے میں جاری کرنا ہدف ہے. فیامن المظلومون من عبادک، اگر حدود الہی معاشرے میں قائم ہوا، دین کی نشانیاں زندہ ہو گئی، تو خدا کے مظلوم بندوں کو امن و امان مل سکتا ہے. امن و امان کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ حکم اللہ نافذ نہیں ہے، نہ قانون الہی ہے نہ قانون چلانے والا الہی ہے. فیامن المظلومون من عبادک، امن حاصل کرے تیرے مظلوم بندے. یہ حسین کے قیام کا ایک اہم مقصد ہے، حکومت اسلامی کا ایک اہم مقصد ہے. حکومت الہی کا مقصد کیا ہے؟ ایک قانون الہی، قانون چلانے والے، نافذ کرنے والے الہی اجازت سے، خدا کی اجازت سے. ظاہر اس کے غیر متبادل ہستیاں پیغمبر و ائمہ ہیں. عصر غیبت میں اضطرار کی وجہ سے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ما لا یدرک الا لا یترک الا، اگر 100% نہ مل سکے 100% چھوڑنا بھی نہیں ہے. آپ سیر ہو جاتے دو روٹی سے، ابھی ایک روٹی ملی تو نہیں کھانا ہے. اسی طرح سے حقیقی عادلانہ نظام امام معصوم کے ذریعے قائم ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. امام معصوم کے ساتھ دوسرے کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو جو امام معصوم کے قریب ترین ہے بشر کے درمیان، 50% مقصد حاصل ہو جائے. فیعمل المظلومون من عبادک، دیکھ ہدف امن و امان، ہدف احکام دین معاشرے میں نافذ ہونا، ہدف دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آ جائے. شہید مرتضیٰ مطہری کا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ علی کی غلط تصویر معاشرے میں آئی ہے، अगर सही तस्वीर आ जाए, जो लोग अली से दूर है, दुश्मन है या नहीं मानते, वो सब अली के हो जाएंगे। नूर को तो सब चाहते हैं ना, नूर को सब चाहते हैं। अली की तस्वीर सही पेश करने के जरिए क्या है? हम अपनी तस्वीर को सही पेश करें, अली के फरमान के मुताबिक अपनी तस्वीर सही करें, लोग खुद ब खुद अली तक पहुंच जाएंगे, यकीन कीजिए। इसलिए कि अगर किसी स्कूल, किसी दरसगाह के तालिबे इल्म काबिल हो, लायक हो, सही हो, तो उस लोगों को पता चलेगा उस तालीम गाह के, दरसगाह के चलाने वाले सही लोग हैं। खुद ब खुद पूरे शहर के लोग जाएंगे वहां। इसीलिए जब मौला इमाम से किसी ने पूछा, मौला खुदा की क्या सिफत है, आपकी खिदमत में यह हदीस मैंने बयान की, फरमाया अब खुदा की मारिफत किस तरह से हो सकती है, तो फरमाया अपने ज़माने के इमाम की मारिफत। एक आदमी हुसैन तक पहुंच जाए, यकीनन खुदा तक पहुंच जाएगा। अल अहले बैत तक पहुंच जाए, यकीनन खुदा तक पहुंच जाएगा। ये नूर है, ये नूर है ताकि हमें अहले बैत खुदा तक पहुँचाए, ये वास्ते है खुदा तक पहुँचाने के लिए। आप दुआ नुदबा में क्या पढ़ते हैं? फकानु हुमुल मसलक इलैक, खुदाया अहले बैत तुझ तक जाने का रास्ता है, यानी इन तक पहुंचने वाले यकीनन खुदा तक पहुंचता है। इनकी जिक्र व फिक्र व अमल सब खुदा है, तो कोई अहले बैत के साथ हो खुदा तक ना पहुंचे, कैसे हो सकता है? तो ये मकतब अहले बैत, मकतब करबला में एक है कि दीन सियासत से जुदा नहीं है। जुदा नहीं क्या मतलब? मतलब यह है कि मुआशरे में इस्लामी निज़ाम कायम करना है, इस्लामी कानून नाफिज करना है। क़ियाम करबला का यही मकसद था। मैंने गालिबन पहला आपकी खिदमत में भी अर्ज़ किया था, एक तरह कह सकते क़ियाम बहस है ना, गुफ्तगू है, क़ियाम करबला का मकसद क्या था। एक तरफ दफ़ा कह सकते हैं कि इमाम का मकसद हुकूमत नहीं है। क्यों? अरज़ के हुकूमत को मकसद बनाना गलत है। हुकूमत बराए हुकूमत इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। अय्याश लोग, खुशगुजरान लोग इख्तदार बराए इख्तदार चाहते हैं। अइम्मा अंबिया इलाही इस किस्म को हुकूमत नहीं चाहते। लेकिन हुकूमत बराए खुदा, अदालत नाफिज करने के लिए, मजलूम का हक देने के लिए अइम्मा चाहते हैं। अली ने 3 जंगें लड़ी इसी हुकूमत को बचाने के लिए। पैगंबर ने मदीना पहुंचकर पहला आपका इकदाम हुकूमत की बुनियाद थी। हुकूमत एक बेहतरीन वसीला है अहकाम खुदा के मुताबिक इंसानों की तरबियत करने के लिए। अब करबला में जब इमाम आ रहे थे, इस किस्म की हुकूमत चाहते थे। इस किस्म की हुकूमत तो चाहना चाहिए, लेकिन करबला में इमाम जानते थे कि ये मुमकिन नहीं है। हमारे शिया अपने वादों का वफा नहीं करेंगे, यानी अंबिया इलाही ने इस किस्म की हुकूमत की है, पैगंबर ने की है, मौला अमीरुल मोमिनीन ने की है, इमाम हसन मुश्तबा ने की है, इमाम ज़माना करेंगे, तो इमाम हुसैन भी ऐसी हुकूमत बनाते जिसका मकसद इलाही कवानी नाफिज करना हो, इंसानों की इलाही तरबियत करना हो, तो बिल्कुल मकसद इमाम के मुताबिक। लेकिन करबला में जब आप आ रहे थे, आप पहले से जानते थे करबला में शहीद होने वाले हैं, इसीलिए आप क्यों आए करबला में? आप कुछ अमवी सोच रखने वाले दुश्मनों ने अहले बैत ये कहने की कोशिश करते हैं ये इख्तदार की जंग है। अल्लामा इकबाल का प्यारा जुमला है, अगर इख्तदार की जंग होती तो ये 72 आदमी को लेकर ना आते। लेकिन इख्तदार की जंग करने वाले क्या करते हैं? अय्याशी के लिए, खुशगुजराने के लिए इख्तदार पर आना चाहते हैं ना। तो एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, दूसरी तरफ 72 लेके जाना, कोई इख्तदार चाहने वाला ऐसा काम करेगा नहीं करेगा। एक वाज़ह मसला है, 72 आदमी जिनमें से एक शिशु वहाँ बच्चा भी है। लेकिन इस्लामी हुकूमत के लिए इमाम नहीं गए, क्यों? इसलिए कि जानते थे कि नहीं होगा। लेकिन आपने उसके बावजूद सारे अमली इकदाम किया उम्मत को पैगाम देने के लिए। हजरत मुस्लिम को भेजा, बेअद ली, लोगों को बयान किया यजीद हुकूमत का लायक नहीं, मैं हुकूमत का लायक हूँ। दरबार वलीद में फरमाया कि हम कल देखते हैं, हम अहले बैत नबूवत है, हमारे यहाँ फरिश्ते आया जाया करते थे और हम रहमतों का आगाज़ हमारे ख़ानदान से और रहमतों का इंतहा भी हमारे ख़ानदान पर होगा। और यजीद खुल्लम खुल्ला फिस्क करने वाला है, गुनाह करने वाला है, फाजिर है और शराबी है, मुझ जैसा उस जैसे की बयात नहीं कर सकता है। कल होने दो, सुबह होने दो, हम देखते हैं कि खिलाफत का लायक कौन है। लेकिन जाहिर इकदाम सब इस तरीके से किया कि गोया आप हुकूमत पर आना चाहते हैं। मुख्तलिफ शहरों में ख़त लिखा ताकि उम्मत को पैगाम दे दे कि दीन के लिए जो ख़तरा दरपेश है वो गलत हुकूमत की वजह से है। दीन इस्लाम के लिए जो ख़तरा दरपेश है, सकीफे से लेकर आशूरा तक जो इख्तदार पर आए उनके वजह से ख़तरा पेश हुआ है। अगर दीन को बचाना चाहते हो, इंसानियत को बचाना चाहते हो, मकसद इलाही मकसद अंबिया को अमली करना चाहते हो तो हुकूमत इमामत की ज़रूरत। बस करबला के इस अजीम इनकलाब का एक अहम हदफ, मैं नहीं कहता हूँ वाहिद हदफ, और भी अहदाफ है, लेकिन एक अहम हदफ ये पैगाम देना था कि सारी बुराइयों के जड़ जालिम हुकूमत है, तमाम खूबियों के जड़ इमामत की हुकूमत है। तुम्हारी कोशिश यही होना चाहिए जालिम हुकूमत को ख़त्म करना और इमामत की हुकूमत कायम करना। एक दुरूद है मोहम्मद आले मोहम्मद। अकदार हुसैनी में एक नुक्ता तो यही हुआ कि सियासत उस दीन का हिस्सा है जिस दीन को पैगंबर और अहले बैत ने पेश की है। चाहे इख्तदार पर आ जाए, चाहे इख्तदार पर ना आए, इख्तदार पर ना आकर भी दीन की खिदमत कर सकते। यकीन कीजिए अगर अइम्मा अतहार, करबला के बाद भी अइम्मा अतहार और उनके मानने वालों की मुजाहमत न होती तो इस्लाम की दास्तान साबिका अदियान की दास्तान होती। इन मुजाहमतों ने खुलफाए अमवी और अब्बासी को चौकन्ना रखा, मुहतात रखा और इस्लाम के खिलाफ साजिश करने की जुरात नेकी, दूसरी तरफ से मुसलमानों को बेदार रखा, बेदार किया, आज़ादारी को जिंदा रखा ताकि मुसलसल ये पैगाम मिलता रहे कि इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है, हुक्मरानों की तरफ से मोहतात रखने की ज़रूरत है। तो हिज्ब इख्तलाफ में भी आकर, अगरचे हिज्ब इख्तलाफ का लफ्ज़ इतना सही लफ्ज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आमतौर पर सियासी ज़बान में हिज्ब इख्तलाफ क्या होता है, सिस्टम को मानता है इख्तदार पर आने के बारे में है। यहाँ पर मज़हब अहले बैत उस सिस्टम को ही नहीं मानता था, सिस्टम को ही नाजायज सिस्टम समझता था। जिस सिस्टम के नतीजे में यजीद इख्तदार पर आ जाए वो सिस्टम सही सिस्टम है। देखिए ना, यजीद अगर इख्तदार पर आया हो धांधली के ज़रिए तो आप कह सकते थे सिस्टम के ऐब नहीं है, धांधली की है। लेकिन सिस्टम के मुताबिक खिलाफत के जो नज़रिए है उस नज़रिए के तमाम मेयारों के मुताबिक यजीद खलीफा था, इसीलिए लोग मजबूर है यजीद की हमायत करने के लिए। लेकिन यजीद की हमायत करने के लिए इंसानियत से हाथ धो बैठे थे यजीद ने। मैंने कल अर्ज किया ना, करबला में आले मोहम्मद को बदतरीन शक्ल में शहीद की कत्ल आम किया और फिर ख़ानदान रिसालत को असीर की और बदतरीन शक्ल में असीर की। تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور پھر آل اصحاب و پیغمبر تابعین کا قتل عام مدینہ میں کیا, مسجد نبوی کی بھی حرمتی کی, روضہ رسول کی بھی حرمتی کی, پھر خانہ کعبہ کو آگ لگائی, اور اگر زندہ رہتا یقیناً منہدم کرتا. یہ کام دیکھیے اسلام کے تمام مقدسات, تمام محسنین کو نابود کیا اس نے اپنے حد تک. جناب شہزادی نے دربار شام میں فرمایا, تم صرف اپنے گوشت کاٹ رہے ہو. یزید سے فرمایا, تم اپنے گوشت کاٹ رہے ہو, میں تم کو حقیر سمجھتی ہوں, تم کو لائق گفتگو نہیں سمجھتی ہوں. اس روزگار کے تغیرات کی وجہ سے میں تم سے گفتگو کر رہی ہوں. تغیرات کا مطلب یہ نہیں کہ یزید حکمران بن گیا جناب زینب سلام اللہ علیہ اسیر, نہیں, یہ مراد نہیں ہے. خاموش بھی رہ سکتی تھی, مراد یہ کہ یہاں پر حقیقت بیان کرنے کی ضرورت ہے, اسی لیے میں حقیقت بیان کر رہی ہوں. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا, نہ ہماری وحی کو, وحی کیا, دین اسلام, پورا اسلام وہ وحی ہے جو خدا نے پیغمبر پر نازل کی ہے. وحی اہل بیت در حقیقت اسلام ہے, اسلام میں جو کچھ ہے وحی ہے. نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو, اسلام کو مٹا سکتے ہو, نہ محافظان اسلام اہل بیت کا نام مٹا سکتے ہو. ولا تمی ذکرنا, ہمارے ذکر کو, ہماری یاد کو بھی ختم نہیں کر سکتے ہو. انصاف کی بات کرنا چاہے تو عرض ہے, اگرچہ مذہب شیعہ پر, مومنین پر سب سے زیادہ ظلم ہوا, تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی, اور سب سے زیادہ برداشت کی, اس کے باوجود سب سے زیادہ قربانیاں دی اہل بیت کے راہ میں. اس کی مثال پوری تاریخ میں کسی قوم ملت کے پاس نہیں. اس کی وجہ بھی واضح ہے, دین حق ہے, مذہب حق ہے, رہبران ایسے رہبران ہیں جن کی مثال کہیں اور مل نہیں سکتی ہے. جب امیر شام نے علی کے نمائندے کی تعریفیں سنی علی کے شان میں, تو اپنے لوگوں سے کہا, تم میری اس قسم کی تعریف کرو گے؟ کہا کہ تمہاری تعریف نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, علی کی تعریفیں ہیں اس لیے اس کو نمائندے اتنی تعریف کرتا ہے. لیکن کچھ کوتاہیاں ہمارے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. ہماری فکر, ہمارا علم, ہمارے طور و طریقہ سب ترجمان مکتب اہل بیت ہونا چاہیے. ایک حکومت عرض کے, یا حزب اختلاف یا اقتدار, یہ سیرت ائمہ ہے, اس کے ذریعے اس ائمہ نے اسلام بچایا ہے. لیکن ہم نے بالکل چھوڑ دیا تھا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بحرین میں دیکھیں ابھی متحرک ہو گئے انقلاب ایران کے بعد, یعنی ایران میں حضرت امام نے یہ قیام کیا. عراق جہاں 65% کم از کم مومنین ہیں, ابھی تک دیکھو, ابھی تک میں نے سنا ہے کہ نصاب کی کتابیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں, اقتدار بھی ہاتھ میں ہے. خلاصہ خاموشی تھی. بحرین میں ایک زمانے میں 90%, ابھی کم کرتے کرتے 60% کم از کم مومنین ہیں. حکومت دوسروں کا ہاتھ میں. آذربائیجان میں تو کم از کم دیکھیے حکومت اقدار حسینی میں سے ایک, کہ آپ اسلامی صحیح حکومت کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے اپنے معاشرے میں, اسلام کے سائے میں زندگی کرے. لیکن ہم نے نہ صرف اسلامی حکومت نہیں بنائی, سیکولر حکومت بھی نہیں بنائی. سیکولر حکومت بھی اغیار کی حکومت سے بہتر ہے, کیونکہ ہمارے بچے ترقی کریں گے, ہمارے بچے بڑے عہدوں پر جائیں گے, تو بڑے عہدوں پر جانے کے بعد انہیں کی ہم تربیت کر کے اسلامی حکومت تبدیل کرنا آسان ہوتا ہے, ورنہ غریبانہ زندگی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, تعلیم سے محروم ہوں گے. اسلامی حکومت نہیں بنا سکیں گے. تو اسلامی حکومت کے کچھ کربلائی، حسینی اقدار عرض کرتا ہوں، ایک فہرست کے شکل میں ابھی وقت بھی آ چکا ہے کہ اسلام میں حکومت امانت ہے، ایک صرف امانت ہے آپ کے پاس. علی کوفہ پہنچتے، فرماتے ہیں اہل کوفہ، دیکھو میرے یہ خچر ہے، یہ میرا کپڑا ہے، اب یہاں سے جاتے ہوئے اس سے زیادہ لے کر گیا، مجھ کو خائن سمجھنا. جب شکایت ہوئی، ایک عورت نے شکایت کی علی کے کسی گورنر کے خلاف، تو آپ نے اس کو بلایا، بلا کر حساب کتاب لیا اور فرمایا حکومت امانت ہے، لقمہ نہیں ہے، نوالہ نہیں ہے، امانت ہے. جب ان دو بزرگوں کو، طلحہ و زبیر کو، بعض روایات میں ہے ان کے خواہش پر کوفہ و بصرہ کے حکومت لکھ کر ان کو دی، ان کے سابقہ درخشان سابقہ ہے. انسان ہمیشہ شیطان کے زد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ ان کا ماضی بہت درخشان ماضی تھا. تو لکھ کے دے دیا، وہ بہت خوش ہو گئے. مولا نے فرمایا تمہارے خوش ہونے سے پتہ چلتا ہے تم حکومت اسلامی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو، میں نے تمہارے گردن پر ایک بڑا بوجھ ڈالا ہے، اس پر تمہیں پریشان ہونا چاہیے تھا. ایک طرف شکر کا موقع ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری انجام دے سکتا ہے، دوسری طرف سے خطرہ بھی ہے، شاید انجام نہ دے سکے، حکومت کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. فرمایا واپس دے دو، واپس لیا، حکومت کا جو خط تھا واپس لیا. یہ بس حکومت اسلامی نظام میں، اہل بیت کے نظام میں امانت ہے، حکمران اپنے آپ کو امانت دار سمجھنا چاہیے، نہ مالک نہ آقا. اسی طرح سے اسلامی حکومت کے سب سے اہم ایک مقصد، اسلام کے بعد دوسرا جو سب سے اہم مقصد ہے وہ بھی اسلام کا حصہ ہے، عدالت. علی نے فرمایا میں حکومت جانے دیتا ہوں، عدالت کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں. اطلب النصر بالجور، کیا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اسلامی حکومت میں عدالت ناقابل انکار حقیقت، ہر چیز عدالت پر فدا ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے اسلامی حکومت میں زبردستی، ظلم و ستم کرنا، زبردستی کرنا، شکنجہ کرنا نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ فرماتے اہل کوفہ سے مجھے آتا ہے کس طرح سے تمہیں چلانا ہے، سابقہ حکمرانوں نے جس طرح سے چلایا نہج البلاغہ میں یہ ہے، اسی طرح سے تمہیں چلا سکتا ہوں، یعنی سختی کر کے تم سے کام لے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے دین کو خراب کر کے تمہیں چلانا نہیں چاہتا ہوں. اسلامی حکومت میں آزادی ہے. خوارج علی کے سامنے علی کو بلا بلا کہہ رہے ہیں، علی کے سامنے جب کسی آدمی نے کوئی سوال کیا، مولانا نے فوری جواب دیا، بہت اہم جواب تھا. خارجی وہاں بیٹھا کہتا ہے قاتل اللہ ما افقہ، خدا علی کو ہلاک کر دے، کتنا بڑا فقی ہے. دیکھو عظمت کو دیکھنے کے باوجود علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن علی نے ان کو بالکل نہیں چھوڑا، تنگ بھی نہیں کیا، نہ ان کے خود خاموش رہا. امیر شام یہی کرتا تھا، خود کچھ نہیں کہتا تھا، کارندوں کو بیچتا تھا، اس بیچاروں کو ختم کرتا تھا. امیر شام کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی آدمی میرے پاس پہنچا میں خوش اخلاقی کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس کے صفایا تمہیں کرنا ہے، یہی طریقہ کار تھا. لیکن علی کی دیکھیے، فرمایا خوارج کو نہ مسجد میں آنے سے روکوں گا، نہ ان کو جو بیت المال سے جو کچھ دے رہے اس کو بھی منع نہیں کیا، نہ صرف ان کو جیل میں نہیں ڈالا، قتل نہیں کیا، بلکہ بیت المال سے جو کچھ حکومت کی طرف سے عطیہ دیا جاتا تھا اس کو بھی بند نہیں کیا. دشمنوں کو جس وقت انہوں نے تلوار اٹھائی وہاں بغاوت تھی، بغاوت کو کچلنا واجب تھا. خود مولا فرماتے کہ میں ناقصین، قاسطین، مارقین کہ جنگ یا مجھے جنگ کرنا ہے یا کافر ہونا ہے حکم پیغمبر کے نسبت میں، یہ شرعی واجب تھا. اور اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ممکن آپ میں سے بہت سن نہیں سنا ہو. کچھ لوگ جو مخالفین ہیں ہمارے کہتے ہیں نہج البلاغہ میں علی نے فرمایا ہے جب تک لوگ راضی نہ ہو حکومت نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کے خطبے ہے وغیرہ. وہاں پر متعدد جواب ہے، ان جوابات میں سے ایک اہم جواب یہ ہے، مذہب تشیع میں حکومت کا حق صرف خدا کو ہے، اور جس کو خدا اجازت دے دے، پیغمبر اور امام، ولی فقیہ بھی بإذن امام، خلاصہ حکومت کا حق خدا و پیغمبر و امام کو ہے، یہ ہے، کسی اور کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، مگر ان کی دوبارہ اذن آ جائے، دوبارہ اذن آ جائے. فرض کیجئے امام نے اذن دی ہے مجتہد جامع شرائط کو، مجتہد جامع شرائط کسی اور کو اذن دے دے وقت کے تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ساتھ یہ فرمایا ہے، پیغمبر نے علی سے فرمایا یا علی یہ حق آپ کا ہے بے چون و چرا، لیکن اگر لوگوں نے آپ کا حق آپ کو نہیں دیا، خوشی کے ساتھ نہیں دیا، تو آپ خاموشی اختیار کریں. یعنی حکومت حق حاکمیت خدا کی طرف سے، لیکن خدا نے خود پیغمبر سے، خود امام سے فرمایا ہے لوگ راضی ہو تو آپ حکومت کریں، راضی نہ ہو تو حکومت نہ کریں. یہ نقطہ سمجھ میں آیا نا؟ اسی لیے امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ لوگ نہیں چاہتے ہیں حکومت دے دی. حضرت مسلم جو کوفہ میں آئے، ابن زیاد سے جو حضرت مسلم کو گفتگو ہے آپ سنیے، امام حضرت مسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کی رضایت کے بغیر ان کے گردنوں پر مسلط ہو گئے ہو، لوگوں کی مرضی کے بغیر، اسی لوگوں نے ہمیں دعوت دی ہے. ائمہ کے کلام یہی مطلب، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ امام ہے، حکومت کا حق صرف انہی کو ہے، لیکن ان سے خدا نے کہا ہے کہ آپ اس وقت حکومت کرے جب لوگ راضی ہو. لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے امام کی حکومت قبول کرے. مثال آپ کو دیتا ہوں، خدا نے لوگوں پر نماز واجب کیا ہے، لوگ چاہے یا نہ چاہے نماز واجب ہے، لیکن نماز کب پڑھیں گے لوگ؟ جب راضی ہو نماز پڑھیں گے، راضی نہ ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہ پڑھنے کی سزا ہوگی. پیغمبر خدا دیکھیے، صلح بیعت رضوان میں آپ لیجئے، بیعت لیتے ہیں اصحاب سے کہ جنگ سے نہیں بھاگو گے، یہ تو ویسے ہی واجب ہے اسلام میں، جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے، لیکن بیعت لیتے ہیں اسی پر، یہ رضایت جلب کرنے کے لیے، ساتھ لانے کے لیے، کیونکہ آپ زبردستی کرے گا، خود پیغمبر زبردستی کرے تو بات نہیں چلے گی نا، زبردستی کرنے سے بات نہیں چلے گی. نماز خدا نے واجب کیا، آپ ایک ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کو مجبور کر نماز پر، وہ نماز باطل ہے، رضایت کے بغیر جو نماز پڑھتا وہ باطل ہے. اسی لیے حکومت امام کا حق ہے، پیغمبر کا حق ہے، لیکن خدا نے ان سے کہا ہے آپ اس وقت حکومت کرے جب وہ راضی ہو، راضی نہ ہو تو وہ خود گناہگار ہے، کیونکہ حکم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن حکومت چل نہیں سکتی ہے جب لوگ نہ مانیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. حکومت کا ہدف تربیت ہے، ناراض لوگ کوئی پیغام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. حکومت خود تو مقصد نہیں ہے، تربیت ہے، جب لوگ ناراض ہو تو پھر تربیت نہیں کر سکتے، ایک اہم چیز ہے. اسی لیے تشیع میں، تاریخ میں اگر دیکھیں گے، شیعوں نے عوام کی مرضی حاصل کی ہے. اب سقیفہ میں دیکھیے، عوام کی مرضی حاصل کی، تین ووٹوں پر اقتدار پر آیا، پھر بعد میں ایک وصیت پر اقتدار پر آیا، بعد میں دوبارہ تین ووٹوں پر اقتدار پر آیا. علی جب اقتدار پر آیا، پورے عوام اور خواص سب نے ووٹ دی، صرف تین چار آدمی، زیادہ سے زیادہ چھ آدمی نے علی کی بیعت نہیں کی، دوسرے لوگ تو ان کو اڑا دے دیتے، لیکن علی نے ضمانت مانگی کہ تم ضامن لاؤ
کہ بغاوت نہیں کرو گے، معاف کر دیا۔ عبداللہ عمر کے خود علی ضامن بن گئے، فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ بغاوت کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ اور بعد میں امام حسن مجتبیٰ کو لیجیے، جیسا لوگوں نے کہا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، معاویہ کے ساتھ صلح کرے، آپ نے قبول کی۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ تمہارے صفین میں تمہارے دین آگے آگے دنیا پیچھے پیچھے تھا، یعنی دین مقدم تھا دنیا پر، ابھی اس وقت تمہاری دنیا آگے آگے دین پیچھے پیچھے، یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، یعنی غلط کر رہے ہو، لیکن جب لوگ نہیں چاہتے تو چل نہیں سکتی ہے۔ ابھی تاریخ میں اس کے بعد یہ جمہوری اسلامی ایران، جمہوری اسلامی ایران کے عمر کے برابر الیکشن ہوئے ہیں، 35 سال میں، ابھی 34 سال میں تقریباً 33 یا 34 الیکشن ہوئے ہیں، بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ ڈالا ہے، بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ ڈالا، اتنے ووٹ پڑے کہ عالم اسلام کے کسی ملک میں اتنی فیصد ووٹ نہیں پڑتا ہے، اگر تو اس کے خلاف پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں۔ اب سعودی عرب کو دیکھیے، مکتب خلافت کے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ملک، عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، ایک آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک مظاہرہ کرنے والے کو پھانسی کا حکم دیتے ہیں۔ آزادی کو دیکھیے، اور لوگوں کی مرضی سے بیعت سے کام کرنے کو دیکھیے، داعش کس طرح سے بیعت لیتے ہیں کہ داعش کے آدمی جاتے ہیں جس علاقے کو وہ داعش داخل ہوتے ہیں، جا کر اس سے کہتے ہیں آپ خلیفہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اگر وہ کہتے ہیں مانتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے ہیں دوسرے دن آ کر ختم کر دیتے اس کو۔ یہ یعنی اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ انکار کریں گے دوسرے دن مارا جائے گا، تو آج گویا بے رضا و رغبت قبول کیا ہے، اندر تو وہ دھمکی ہے نا، تجربہ ہے کہ دوسرے دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ تاریخ میں دیکھیے جمہوریت پر جو عمل اہل بیت کے ماننے والوں نے کیا ہے، کسی اس جیسے کسی نے نہیں کیا، دوسرے سب دعوے، حتیٰ مغربی جمہوریت بھی، مغربی جمہوریت میں ووٹ میں داندلی نہیں ہوتی ہے، فکر میں داندلی ہوتی ہے، سرمایہ دار طبقہ جس کو جس کے پروپیگنڈا کرے، میڈیا جس کے ہاتھ ساتھ ہو وہی کامیاب ہو جاتا ہے، اسی لیے اسرائیلی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ابھی وقت زیادہ آیا، تو ایک اہم مسئلہ ہے اس وقت، بہت حساس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بحرینی عراقی مؤمنین کو بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، اور بہت اچھے چل رہے ہیں، حقیقتاً یہی ہے، بحرین کے تقاضا یہی تھا کہ اس طریقے کو اپنائے، عراق کا تقاضا وہ ہے، عراق میں اہل بیت کے ماننے والے طاقت بھی استعمال کریں گے، اتنی طاقت ہے کہ سب کو مات کر سکتے ہیں۔ خلاصہ حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبات ہر جگہ استعمال نہ کر، جذبات کی قیادت عقل کے ہاتھ میں ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کچھ اجتماعی میدان میں، ہمارے سیاسی میدان میں، ہمارے اشتباہات میں سے ایک اشتباہ یہ ہے کہ جذبات کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ جذبات گاڑی کے انجن کی طرح ہے، اس کے بغیر گاڑی آگے بڑھ نہیں سکتی ہے، لیکن وہ انجن یقیناً اس گاڑی میں لائٹ کی بھی ضرورت ہے تاکہ خطرات کو دیکھ سکے۔ تو جذبات کی قیادت عقل کے حکمت عملی کے پاس ہو تو ان جذبات کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ ایام عزائے حسینی ہیں، میں حسین کے سب سے چھوٹے مجاہد، حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ علی اصغر ایک واقعہ کسی کتاب میں نے پڑھا ہے، ایران کا واقعہ ہے، ایک بس کے ڈرائیور کہتا ہے کہ بس سے میں پانی بالکل ختم ہو گیا، بالکل پانی ختم ہو گیا، اب میں باہر بس سے چلا گیا، باہر مسافر اندر ہے، باہر کی ایک بالٹی لے کر کھڑا رہا، کوئی گاڑی نہیں رکتی ہے پانی دینے کے لیے، ایک گھنٹہ کھڑا رہا اس کے باوجود کوئی گاڑی نہیں رکی،
پھر اچانک میرے ذہن میں آیا, اندر میں چلا گیا, ایک چند ماہ بچہ تھا کسی ماں کے گود میں, اس کو اٹھا کر لایا اور خاص انداز میں نے اپنے ہاتھ پر بلند کیا. بچے کو بلند کرنا ہی تھا کہ ہر گاڑی رکنے لگی, کیونکہ ایک شیعہ کے ذہن میں کیا آتا ہے, علی اصغر ذہن میں آتے, کہ حسین نے ان سخت ترین لمحات میں شہزادہ کو لے کر میدان کی طرف گئے. کوئی شیعہ ان اشقیا کی طرح شقی بننا نہیں چاہتا ہے. روایت میں ہے کہ ایک ایسا مورد ہے کہ خدا نے خود حسین کو تسلی دیا, خود حسین کو سکون دینے کی کوشش کی خدا نے. وہ موقع کون سا تھا کہ جب علی اصغر شہید ہو گئے, آواز آئی, یا حسین دعہ فإن له مرعا فی الجنة, حسین علی اصغر کے سلسلے میں پریشان نہ ہونا, جنت میں حوریہ منتظر ہے علی اصغر کو دودھ پلانے کے لیے. شاید خدا یہی دیکھ رہا ہے کہ حسین سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے اصغر کی مظلومیت, یا حسین کے ذریعے مادر اصغر تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے, آپ تسلی کے ساتھ رہیے, جنت میں حوریہ علی اصغر کے منتظر ہیں. حسین نے علی اصغر کو دست مبارک پر بلند کیا, اشقیا سے فرمایا, اے قومیں اشقیا, اگر تمہاری نگاہ میں میں مجرم ہوں, اگر تم سمجھتے ہو اصغر کے بہانے سے میں پانی پیتا ہوں, بچے کو تم خود لے جاؤ, تم خود پانی پلاؤ. اشقیا میں بعض روایات کے مطابق کچھ اختلاف ہوا, حرملہ سے ابن سعد نے کہا, حرملہ حسین کی زبان کاٹ دو. حرملہ نے کہا, میں کس کو نشانہ بناؤں؟ کہا, تم علی اصغر کے حلقوں کو نہیں دیکھتے. حرملہ نے سشعب تیر تیار کر کے رہا کیا, علی اصغر حسین کے دست مبارک پر ذبح ہو گئے. ذبح کا لفظ لکھا ہے راویوں نے, وجہ یہ تھا علی اصغر بہت چھوٹے تھے, آپ کا حلقوم بہت ننا سا حلقوم تھا, اب اس پر سشعب تیر آ جائے تو گویا کسی چاقو کے ذریعے, خنجر کے ذریعے ذبح ہوا ہو. علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. فقطعه من الاذن الى الاذن, روایت میں ہے حسین نے فرمایا, تم نہیں دیکھتے ہو مچھلی کی طرح, مچھلی جب دریا سے باہر گرتی ہے منہ کھولتی اور بند کرتی, علی اصغر کی یہی حالت ہے. اس لفظ کے ایک عربی معنی میں یہ بھی باز نے لیا ہے, یہ معنی کہ اگر تم چاہے پانی پلاؤ نہ پلاؤ, اصغر زندہ نہیں رہ سکتا, اتنے پیاسے ہو چکے ہیں زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن کم از کم پانی پی کر تو دنیا سے چلا جائے اصغر. ایسی سخت مصیبت تھی شہزادہ کی مصیبت کہ حسین نہیں بھول سکتے تھے. حسین تو امام ہے, حسین کے صبر کی کوئی حد نہیں, لیکن حسین کس طرح سے شہزادے کو ماں کے حوالہ کرے. جب حرملہ گرفتار ہو کر مختار کے پاس پہنچا, مختار کو جب واقعہ سنایا, روایت کے مطابق غش کر کے بے ہوش ہو گیا, گر پڑا, پھر ہوش میں آنے کے بعد پوچھا, بتاؤ ملعون, تمہارے دل میں کبھی حسین پر ترس آیا ہے؟ کہا کہ ہاں, وہ موقع تھا جب اصغر کو میں نے تیر سجوبے کے ذریعے شہید کیا, حسین اصغر کو لے کر گئے, خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچ کر چند قدم پیچھے ہٹتے تھے, چند قدم آگے بڑھتے تھے, معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ شہزادہ کو ماں کا حوالہ کرنے سے حسین شرمندہ ہو رہے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں کئی مقامات پر شرمندہ ہو گئے, ان میں سے ایک موقع یہی تھا, کس طرح شش ماہ بچے کو ماں کے حوالہ کرے, خیمہ گاہ کے باہر علی اصغر کو دفن کیا, وہ واحد شہید تھا جس کو حسین نے دفن کیا, شاید تاکہ عصر یزدہم دشمن علی اصغر کی لاش کو نہ نکالے, سر ادھارے علی اصغر بالائے نیزہ نہ ہو. لیکن
لیکن بعض مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دشمنوں نے ڈھونڈ کر خنجر کے ذریعے نیزے کے ذریعے ڈھونڈ کر اصغر کی لاش نکالی، سر اصغر کو بالائے نیزہ بلند کیا، نہ معلوم رباب کی دل کی حالت کیا تھی، خدا جانتا روایت میں ہے مدینہ واپس جانے کے بعد ایک عورت جناب شہزادی کی دولت سرا میں آئی، یہ ہمیشہ عزادار ہوتے تھے، دیکھا کہ کوئی خاتون ہے دھوپ میں بیٹھی ہے، اس نے سوچا شاید شہزادی کی کوئی کنیز ہے، کہا کنیز کیوں دھوپ میں بیٹھی ہو، اندر سائے میں آ جاؤ۔ شہزادی نے فرمایا تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ کنیز نہیں ہے، یہ رباب ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد، اصغر کی شہادت کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ تسائے میں بیٹھتی ہے۔ علی اصغر کی مصیبت اتنی سخت مصیبت تھی، کہا جاتا ہے شام غریبان کے وقت جب خیمے میں پانی پہنچا سب سے چھوٹے کو پانی دیا گیا۔ آل حسین ہے نا، سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، عاقل ہے، پوچھے کیوں سب سے پہلا آپ نے مجھے پانی دیا، فرمایا آپ سب سے چھوٹے ہیں۔ فرمایا پھر اٹھنے لگی حسین کی بچی، پوچھا کہاں، فرمایا اگر سب سے چھوٹے کو دینا ہے تو علی اصغر تک لے جا۔ یہ غم ایسا گران غم تھا کہ حسین نے بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ عصر یازدہم جب شہزادی سکینہ حسین کی لاش پر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی، عالم رویا میں یہ آواز سنی، امام فرما رہے میرے شیعو اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھ لیتے کس طرح سے میں پانی مانگتا ہوں اپنے چھوٹے بچے کے لیے، لیکن دشمن رحم نہیں کر رہے۔
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسائر الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ خدایا تمام حاج بحق محمد آل محمد، بحق مظلومیت شہزادہ علی اصغر، بحق مظلومیت حسین، بحق مظلومیت رباب، خدایا ہم سب کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم اور دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو خدایا ان کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان اہل بیت، دشمنان شیعیان اہل بیت، تکفیری منافقین، کفار، مشرکین اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، ہمارے شہداء کی شان میں، ان کے حق میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے شہداء کے وارثین کو، وارثین شہداء کربلا کے نقش قدم پر چل کر شہداء کے پیغام سے اہل عالم کو آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔